السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین. درود پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. آپ نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی پہلی حدیث خطبہ جمعہ کے آداب کے حوالے سے ہے. حدیث نمبر 129 ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت للناس انصتوا وهم يتكلمون فقد الغيت على نفسك يعني يوم الجمعه. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہو اور تو باتیں کرنے والے لوگوں کو کہے کہ چپ ہو جاؤ تو یہ تیرا لغو اور بیہودہ کام شمار ہوگا. اللہ اکبر. جمعے کے خطبے کا وقت ہے. خطبہ سننے میں رکاوٹ لوگوں کی باتیں ہیں. باتیں کرنے والے ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. پکڑ بھی بہت ہے, روکنا بھی ضروری ہے. باتیں کرنے والے کا معاملہ ابھی ڈسکس نہیں ہو رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس دوران چپ رہنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی کو چپ کروانے کے لیے بولے تو اس نے بھی لغو کام کیا, یعنی اس کا جمعہ گیا, اسے جمعہ کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ اس نے خطبہ سنا ہے, حالانکہ اس نے نماز پڑھی ہے, لیکن بظاہر عام حالات میں تو یہ نیکی کا کام ہے. کسی کو اس کی غلطی سے روکنا دوسروں کے لیے بھی یہ باعث سکون بن جاتا یہ عمل کہ اگر وہ چپ کر جاتا. لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روکنے کے لیے بھی زبان کھولی اس نے بھی اپنا جمعہ لغو کر دیا, اس کا جمعہ نہیں ہوا. کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ مجالس ایسی ہوتی ہیں جہاں پر زبان کھولنا یا جیسر دینا کتنی بڑی پکڑ کا باعث ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے میں اپنے عمل میں آزاد ہوں. تو جو ایمان لے آئے اسے اللہ اور اس کے رسول کے سکھائے ہوئے آداب کی پابندی کرنی ہے. یہ زندگی ہے جو جنت میں جانے کی ضمانت ہے. زندگی کے وہ طور طریقے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ان کی وجہ سے مسلمانوں نے, آپ کے صحابہ کرام نے دنیا میں رہتے ہوئے اہل جنت کی سی زندگی بسر کی, کیونکہ جنت میں جانے والوں کے یہ آداب ہیں, یہ طور طریقے ہیں. پابند زندگی, اللہ اور اس کے رسول کے پسند کی زندگی, جس میں خطبہ جمعہ سننے والوں کو اختیار نہیں دیا گیا کہ ہر کوئی دوسرے کو خاموش کروائے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو جسچر دے اور آپ اس کو جواب بھی جسچر دیں, اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ کو کوئی سلپ پاس کرے اور آپ اس سلپ پر رسپانس دیں, اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یوں تو علم کی باقی مجالس کی بھی بے حد اہمیت ہے, لیکن جمعہ کا وقت علم اور عبادت کے اکٹھے ہونے کا وقت ہے, اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت بڑی گائیڈ لائن ہے جو سب کو سیکھنی چاہیے. جمعہ یقیناً افضل دن ہے, جمعہ کا خطبہ بہت بڑی دولت ہے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ ایک ہفتے کے بعد تر و تازہ ہو جاتا ہے ایمان اور یقین کا معاملہ. تو اس طرح سے ہمیں علم کے دوسری مجالس کے حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب لوگ بیٹھا کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, کہ اگر ہیلے تو پرندہ اڑ جائے گا. آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے کسی کو ڈسپلن مینٹین نہیں کروانا پڑتا تھا, سیلف ڈسپلنڈ تھے لوگ, انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا. ان کی صف بندی کیسی ہوتی تھی؟ فرشتوں جیسی صفیں, آسمان پر جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں اسی طرح زمین والے, جہاں دو اعتبار سے صف میں بالکل ہم آہنگی پائی جاتی تھی. یعنی ایک تو وہ لائن جس میں, یا وہ صف جس میں وہ کھڑے ہوتے, دوسری بات یعنی آگے پیچھے بھی پراپرلی ایک دوسرے کے آگے پیچھے کھڑے ہوتے. تہذیب ہے, کسی نے اگر اپنی زندگی میں سکول, کالج, یونیورسٹی لائف دیکھی ہو, اور یقیناً بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ, کوئی دنیا کا ادارہ ایسا تو دکھائیے جہاں ایسی تہذیب سکھائی جاتی ہو, جہاں ایسے آداب سکھائے جاتے ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے اسکول لائف تک امپوز ڈسپلن ہوتا ہے نا, اور پھر جب کالج میں جاتے ہیں بچے تو کالج میں جانے کے بعد آزادی ملتی ہے, تو ایسے لگتا ہے انسانی رویوں کی جگہ اینیمل بیہیویئرز آ جاتے ہیں. آج صبح بات ہو رہی تھی کہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ اس ایج میں تھوڑا کیئر لیس ہوتے ہیں اور زیادہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. انبیاء کے ارد گرد سب ٹین ایجرز تھے, یہ ٹین ایجرز کی بات ہے, ان کو آداب سکھائے جا رہے ہیں. حضرت علی ٹین ایجر نہیں تھے جب اسلام لائے, آپ میں سے کوئی 13 سال کا نہیں ہے. سیکھنے والوں میں سب سے اچھا سیکھنے والے ٹین ایجرز ہوتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو غیر اسلام پر آزاد نہ سمجھیں, جس کو اللہ نے پابند کیا ہے وہ غیر اللہ کے آزاد کرنے سے آزاد ہو جائے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کے پابند ہیں. یہ ضمناً میں نے یہ بات چیت آپ کے سامنے رکھی تاکہ ایک سچویشن سے دوسری سچویشن کے لیے سبق حاصل کر سکیں. عبرت اسی کو کہتے ہیں, اسی کو اخلاق کے اصطلاح میں اعتبار کہتے ہیں, سبق لینا. تو علمی مجالس کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ سبق سیکھ لیں, خاموشی اختیار کرنی ہے, سیلف ڈسپلنڈ ہونا ہے. کوئی باہر سے ہم پہ امپوز نہ کرے, خود سے انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنا ہے. تو ہم لوٹ کر آتے ہیں خطبہ جمعہ کی طرف, جو ہمارا اصل موضوع ہے. عام طور پر اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت جمعہ کی کیا صورتحال ہے, ہر مسلمان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو نہ ہو, بوڑھا بچہ جوان مرد عورت, ہر کوئی امیر غریب, ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور جمعہ بھی بچا ہوا نہیں ہے, حرم بھی بچا ہوا نہیں ہے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اب مسجد نبوی میں, ریاض الجنہ میں بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر حکم دیا تھا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی احترام تو ختم نہیں ہوا. مسلمانوں نے وہ تہذیب کیوں کھو دی جو اللہ رب العزت کی سکھائی ہوئی تہذیب ہے؟ کیا آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے؟ وہ آداب جو اہل جنت کے آداب ہیں کیسے کھو دیے مسلمانوں نے؟ جن لوگوں نے اپنے رب کو کھو دیا, اپنے رب کی عزت اور احترام کو کھو دیا, تو ظاہر ہے یہ تو اس کے مقرر کردہ شاعر ہے نا. اس لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے, اس کے لیے لازم ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی احترام کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا بھی احترام کرے. آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ بات ایسی ہے جس کی چوٹ مجھ پر پڑتی ہے, تو ظاہر ہے کہ حکم ماننا مشکل ہو جائے گا. اس کو چوٹ نہ سمجھیں, رب العزت کی جانب سے دی گئی تعلیم سمجھیں. تو جو تعلیم پاتا ہے وہ تو خوش نصیب ہے, الحمدللہ کہ اسے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں. تو آج اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ مالدار ہیں یا دنیا میں حیثیت رکھتے ہیں, وہ جمعے کے دوران مصافہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ جمعے کے دوران اٹھ اٹھ کے اہم شخصیات سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ انہی میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے سے کم حیثیت رکھنے والوں کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں, اور موبائل پہ دور جا کے بات چیت بھی سنی جا رہی ہوتی ہے. یہ سلسلہ ان لوگوں کے یہاں بھی کامن ہے جو لوگ جمعے کے فرض کی ادائیگی کا تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں, یعنی مستقل باقاعدہ جمعے کے ادا کرنے والے, لیکن جمعے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. اس لیے جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے, اس کے لیے ارادہ ضرور کرنا چاہیے, استغفار بھی ارادہ, جہاں خطا ہوئی استغفار کر لیں گلٹ میں جانے کی بجائے, استغفار کر کے آئندہ کے لیے ارادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ جس کو جمعہ پڑھنے کی توفیق دے, اسے ضرور ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے, اور گھر کے مردوں کو جیسے باپ بھائی بیٹا شوہر, انہیں تلقین کرنی چاہیے کہ جمعہ کے ان آداب کا خیال رکھنا ہے, اور جہاں تک بھی پیغام پہنچا سکیں پیغام ضرور پہنچانا چاہیے. یہی تو پیغام ہے, یہ پیغامات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی جانب سے, جن کو پہنچانے کے ہم پابند ہیں، ہم پر یہ پہنچانا فرض ہے. تو یہ آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سکھائے گئے. امام بخاری نے اس موضوع پر ایک حدیث روایت کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت، جب تم اپنے ساتھی کو کہو خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تمہارا کہنا لغو قرار پائے گا. حافظ ابن حجر اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور جو علماء کے اقوال وہ نقل کرتے ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہر غیر مستحسن کلام کو لغو کہتے ہیں، جو کلام اچھا نہیں ہے، لا یعنی، بے مقصد، اس کو لغو کہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حدیث میں جب لغو کا لفظ استعمال ہوا تو لغو کا جو مفہوم ہے، نظر بن شمیل کہتے ہیں جمعہ کے اجر و ثواب سے محرومی مراد ہے، کہ جمعہ کا اجر نہیں ملے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد جمعہ کی فضیلت کا باطل ہونا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جمعہ کی نماز کا ظہر کی نماز میں تبدیل ہو جانا ہے، یعنی اس کا جمعہ تو قبول نہیں ہوا لیکن اس کی نماز ادا ہو گئی، یعنی وہ نماز جمعہ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی بلکہ ظہر کی نماز کاؤنٹ ہوگی. ایک اور حدیث میں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے کسی کو کہا خاموش ہو جا تو اس نے کلام کیا، اور جس نے کلام کیا اس کا کوئی جمعہ نہیں، یعنی خطبے کے دوران ایک لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا، سننا ہے توجہ کے ساتھ. خطبہ جمعہ میں تعلیم دی جاتی ہے نا، تعلیم لینے کے یہ آداب ہیں. جب تک پورے غور و فکر کے ساتھ نہیں سنیں گے تو اس وقت تک دل کے اوپر وہ بات اثر انداز نہیں ہوگی، پھر دل قبول نہیں کرے گا. اس لیے ہر کسی کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. اگلی حدیث جو ہے خطبے کے آداب کے حوالے سے، حدیث نمبر 130 ہے. عن ابی ہریرۃ مرفوعا، کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزمائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہو کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے. امام البانی کہتے ہیں کہ مناوی نے فیض القدیر میں لکھا کہ اس حدیث میں لفظ تشہد سے مراد شہادتین ہے. تشہد شین ہا دال سے ہے، ایک آپ نماز کا تشہد ہے، ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو یہاں الفاظ ہیں کل خطبت ہے، ہر خطبہ لیس فیہا تشہد، جس میں تشہد نہیں ہے. کل ید الجزمائی، کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے جو کسی کام کا نہیں رہتا، اگر سے اپنا ہاتھ ہوتا ہے لیکن جس کا ہاتھ کٹ جائے وہ اس کے لیے کسی قابل نہیں رہتا. تو تشہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یعنی خطبہ جمعہ میں یہ دو شہادتیں لازمی طور پر شامل ہوں گی. اور جیسے التحیات کو ہم تشہد کہتے ہیں، تو قاضی نے کہا کلمہ شہادت ادا کرنا تشہد کا اصل معنی ہے. اور تشہد کا نام تشہد رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو شہادتوں پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. التحیات میں کب شہادت دیتے ہیں؟ کس بات کی شہادت دیتے ہیں؟ بولیے الفاظ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور دوسری شہادت کون سی ہے؟ جی یہ دو شہادتیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطبے میں یہ دو شہادتیں کس طرح سے دی جائیں؟ ویسے ہی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتیں دی, دو گواہیاں دیں, حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے. امام البانی کہتے ہیں اس حدیث میں تشہد سے مراد خطبہ حاجت ہے, یعنی جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے. اور وہ خطبہ کیا ہے؟ ان الحمد للہ, بے شک حمد اللہ کے لیے ہے. نحمدہ, ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں. ونستعینہ, اور ہم اس سے مدد مانگتے ہیں. ونستغفرہ, اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, اور ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا, اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سپیچ کرتے تھے, خطبہ سمرہ سپیچ ہے, جب سپیچ کرتے تھے آپ کے پہلے الفاظ یہ ہوتے تھے. کتنی ڈیپتھ ہے, کتنی گہرائی ہے. اب دیکھیں حمد آ گئی, استعانت آ گئی, استغفار آ گئی, اور تعوذ. پھر اس کے بعد اپنے اعمال کے برائیوں سے اور اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ. سوچیں کہ انسان ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے اور پھر کہے, اور یہ کتنی اہم بات. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے اچھی کنڈیشننگ کرتی ہیں, بہت عمدہ, کیونکہ یہ بات شیطان ہر دفعہ بھلا دیتا ہے. تو منیمم ہفتے میں ایک دفعہ جمعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرور دہرایا. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ الفاظ انسان نہ سنے تو یہ بات ذہن سے نکل جاتی. اور وہ بات ہدایت کے بارے میں ہے اور گمراہی کے بارے میں. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. وَمَن يُضْلِلْ, اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یعنی ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو شہادتیں دیتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی وہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ سپیچ کرنے کے لیے یہ دو گواہیاں دیے بغیر اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی بات میں اثر نہیں رہے گا. اس کی بات جو اس نے پہنچانی ہے وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات غور و فکر کرنے والی ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سپیچ میں, اپنے خطبے میں اس کے بعد کہتے تھے ان احسن الحدیث کتاب اللہ, بے شک سب سے اچھی بات اللہ تعالی کی بات, اللہ کی کتاب ہے. اور پھر آپ یہ کہتے تھے کہ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک مسلمان کے لیے پوری زندگی کی جو گائیڈ لائن ہے, اور جہاں سے ابلیس پکڑتا ہے نا, ان ساری چیزوں کو ریوائز کر کے کہیں پہ کسی قسم کا کوئی خلل ہے تو اس کو دور کر دیا جاتا ہے ہر خطبہ جمعہ میں الحمدللہ. تو جس نے یہ دو شہادتیں نہ دی اس کی بات گویا کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے, یعنی اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا. اور یہاں جو بات ہے کہ اس کی بات کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. امام البانی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کی سپیچز، دروس، یعنی جب وہ درس دیتے ہیں تو بے اثر ہوتے ہیں، ان کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ شہادتین، یہ دو شہادتیں دیے بغیر سپیچ کرتے ہیں. اس لیے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ مسلمان کی گفتگو میں سب سے پہلے اللہ کی شہادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت آنی چاہیے. حدیث نمبر 131 ہے، مسلمان کے مال پر ناحق قبضے کا انجام بد. عن المستورد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل برجل مسلم اکلتن فإن اللہ یطعمہ مثلها من جہنم ومن اکتسا برجل مسلم ثوبا فإن اللہ یکسوہ مثلہ فی جہنم ومن قام برجل مسلم مقام سمعۃ فإن اللہ یقوم به مقام سمعۃ یوم القیامۃ. سیدنا مستورد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا ایک لقمہ ناحق کھایا، اچھے طریقے سے غور کر لیجئے گا، جس نے کسی مسلمان کا ایک لقمہ ناحق کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے بقدر جہنم کا کھانا کھلائیں گے. استغفر اللہ. جس نے کسی مسلمان کا کپڑا ناحق پہنا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے. اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کی ساکھ، اس کا امیج برقرار رکھا، اس کے عوض اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی ساکھ برقرار رکھے گا. مسلمان کے مال اور عزت کی تعظیم کا بیان ہے. تو آپ یہاں سے دیکھیے کہ ایک لقمہ کسی مسلمان کا کھایا ہے. لقمہ چونکہ سب سے چھوٹا حصہ ہے نا، جب انسان کھانا چاہتا ہے، چاہے وہ بہت چھوٹا ہو چاہے وہ نسبتاً بڑا ہو، ایک لقمے برابر بھی اگر کسی نے کھا لیا تو اتنا اسے جہنم کا کھانا کھانا پڑے گا. اب آپ دیکھیے، جہاں لوگ مشترکہ طور پر رہتے ہیں، خاص طور پر وہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے، اور بچے، اور پھر یہ ہے کہ جیسے اگر ہم ظاہری معنوں کے اعتبار سے دیکھیں، صرف لقمے کی بات کھانے کے اعتبار سے دیکھیں، اگرچہ یہاں صرف کھانا مراد نہیں ہے، تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر کوئی چیز کم ہے اور سب کا حصہ ہے، تو جتنا حصہ زیادہ لیا، اپنے حصے سے زائد لیا ہے، اتنا حصہ جہنم کے کھانے میں سے کھانا پڑے. اس لیے ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے کسی کا لباس پہنا، یعنی کوئی چیز جو پہننے والی ہے، کتنی آسانی کے ساتھ کسی کا سکارف، کسی کا جوتا، کسی کا دوپٹہ، کسی کی کوئی چیز لے کر انسان استعمال کر لیتا ہے. استغفر اللہ. جتنا لباس پہنا ہے نا، اتنا جہنم کا لباس پہننا پڑے گا. مسلمانوں کو یہ آداب سکھائے گئے جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ کانشیس ہو گئے کہ ہر ایک کے حق کا خیال رکھنا ہے. سچا مسلمان کبھی کسی کا حق نہیں مارتا، وہ دینے والا ہاتھ بنتا ہے، لینے والا نہیں. بغیر اجازت کے کسی کی چیز کو استعمال کرنا، بغیر اجازت کے کسی کا کھانا، کسی کا لباس، کسی کی کوئی چیز استعمال کرنا، جیسے کسی کے جوتے پہن کے کوئی آسانی کے ساتھ وضو کرنے چلا جاتا ہے. جوتا قیمتی ہے، اپنا جوتا تو سنبھال کے رکھ دیا جہاں مشترکہ طور پر لوگ رہتے ہیں، یا جیسے مساجد میں جاتے ہیں، یا جیسے حرم جاتے ہیں. حرم میں جانے والے اسے مشغلہ سمجھتے ہیں کہ جو جی جائے پہن کے چلے جاؤ، واپسی پہ کسی اور کی پہن کے آ جاؤ. جہنم کی آگ ہے، جہنم کا پہناوا پہنایا جائے گا. بندے کو یہ بات کتنا سیدھا کر دیتی ہے، کس قدر غور و فکر والا معاملہ ہے. یہی معاملہ باقی چیزوں سے متعلق ہے. بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز کوئی انسان استعمال نہیں کر سکتا. جس کا حق ہے وہ خود اپنی آزاد مرضی سے دے، پھر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے اللہ سے بہت استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ساتھ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں. جو ہو گیا اس پر اللہ سے معافی مانگ لیجئے اور آئندہ کے لیے کبھی نہ کرنے کا عزم کر لیں کہ کبھی کسی کے مال کو استعمال نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں اچھا قرآن میں کیا ہے، کسی کا قرآن اٹھا کے پڑھ لیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا قرآن کہاں ہے؟ جب کسی اور نے قرآن پڑھنا ہو تو وہ آپ، یعنی آپ اس کا قرآن اٹھا لیتے ہیں تو اس کو پریشانی نہیں ہوتی. نارملی جیسے فجر کے وقت بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور کوئی کسی کی کتاب اٹھا کے لے گیا، کوئی کسی کا قرآن اٹھا کے لے گیا، باہمی معاملات میں اختلافات کیسے پیدا ہوتے ہیں. بس یہ بات اپنے دل کے اندر اتار لیں کہ میرا مال میرا ہے اور کسی کا مال جو ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا. میں نے کسی کا مال استعمال نہیں کرنا، کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی بغیر اجازت کے. پھر آپ دیکھیے کہ جہاں تک مال کھانے کا تعلق ہے، وہ سارے لوگ جو دوسروں کے حقوق کو غصب کر لیتے، مال غصب کر لیتے ہیں، مال غصب کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے اس کی بہت ساری صورتیں. ابھی پچھلے دنوں میں کسی نے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ پیٹرول کو جب سیل کیا جاتا ہے تو اس میں یا اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو روپے کے ساتھ پیسے بھی، 1.65 روپے، 71.75 روپے، تو پیسہ تو ہمارے یہاں چلتا ہی نہیں، سکہ ہی نہیں ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنے لیٹر پیٹرول ایک دن میں یوز ہوتا ہے؟ اور اگر صرف یہ دیکھنا چاہیں کہ وہ پیسے جو اوپر رکھے جاتے ہیں وہ کسی کو کبھی واپس تو نہیں ملتے، آگ کا ٹکڑا ہے، نہ کوئی دینے کی پوزیشن میں نہ کوئی لینے کی پوزیشن میں، سوائے غصب کے کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے جس طرح، یعنی ایک دوسرے کے مال کو غصب کرنے کے جو معاملات ہیں، جیسے ورثے کے معاملات ہیں، جیسے آگ کے ٹکڑے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اسی طرح سے جیسے مشترکہ طور پر جیسے بہن بھائی اکٹھے رہتے ہیں، شادیاں ہو گئیں، والد کی وفات ہو جاتی ہے، والد کی وفات کے بعد نارملی وہ پراپرٹی تو تقسیم ہوتی ہے جو پراپرٹی جائیداد منقولہ ہے، جو ایک سے دوسرے تک منتقل ہوتی ہے. کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو منتقل نہیں ہوتی، جیسے گھریلو ساز و سامان ہے. تو اب جو لوگ اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر اسی طرح سے رہنا چاہیے اور اس میں سے کسی کا کوئی حق نہیں، اور وہ حق ریلی دیا بھی نہیں جاتا. سوسائٹی میں اس کے متعلق نارملی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی کہ گھر برقرار رہنا چاہیے. حالانکہ جب کبھی تقسیم ہوگی تو ہر طرح کے ساز و سامان کی تقسیم ہوگی. پھر اگر کسی کے حصے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شوق سے، اپنی خوشی سے کسی کو دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اللہ کا خوف رکھتے ہوئے معاملات میں احتیاط کیسے برتی جائے، علم کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ انسان کہاں کہاں پہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کا پابند ہے. اور پھر اب دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو یعنی لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں. جیسے نارملی ہماری سوسائٹی میں شوہر بیویوں کا مہر کھا جاتے ہیں. آپ کا ٹکڑا ہے, جتنا حصہ کھایا ہے اتنا حصہ جہنم کا کھانا کھانا پڑے گا, اتنا حصہ برداشت کرنا پڑے گا جہنم کا. تو مسلمان کے مال پر ناحق قبضہ کرنے کا بہت برا انجام ہے. تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں, مالی بھی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں لوگ جو چیز سب سے زیادہ شوق کے ساتھ کھاتے ہیں, جس کو سب سے زیادہ ترنے والا بناتے ہیں, وہ دوسروں کی عزت ہے. کسی کی غیبت کر کے, کسی کو تانے دے کے, کسی کو برا بھلا کہہ کے. اور اب دیکھیں کہ کوئی سیاست دان ہو یا حکمران, کوئی انصاف کی مسند پر بیٹھا ہے یا کوئی حکومتی نظام کو سنبھالنے کے لیے کسی اور عہدے پر ہے, کوئی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے یا کوئی انٹرنلی حفاظت پر مامور ہے, کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو کھائی پی روٹی سمجھ لے. فکریں اچھالنا اور پھر اسی طرح سے ایک دوسرے کی عزت پہ حملے کرنا. دیکھیں جب حملہ کیا جاتا ہے تو اکثر باتیں سچی ہوتی ہیں, لوگ ہمیں موجود بھی ہوتی ہیں. اللہ پاک اجازت نہیں دیتے کہ ون ٹو ون بات کی جائے یا باقاعدہ طور پر مجلس کے اندر بات چیت کی جائے. آج پاکستان کی جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے خراب ہونے میں اس بات کا کتنا بڑا دخل ہے کہ مسلمان مسلمان کی عزت کا تحفظ نہیں کرتا. اور اب دیکھیے کہ نارملی مجالس ایسی ہوتی ہیں جہاں پر زبان بات نہ بھی کرے اور کچھ نہیں تو بھموں سے اشارہ کر دیتے ہیں, بھمیں چڑھا کے, فیشل ایکسپریشن سے, ہاتھوں سے, کسی نہ کسی طرح سے اشارہ کر دیا جاتا ہے جس سے دوسرے کا امیج برباد ہو جاتا ہے. اور کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے گلے کرتی ہیں اور ان کے شوہروں کی عزت نیست و نابود ہو جاتی ہے, ماں باپ کی نگاہوں میں بھی اور فرینڈس کی نظروں میں بھی. تو آپ دیکھیے کہ اسی شخص کو نہیں پتا چلتا جس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور باقی لوگ سب اس کے بارے میں امیج خراب کر بیٹھتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کسی کا امیج توڑنے کے لیے, لوگوں کے ذہنوں سے کسی کی اچھی تصویر کو دور کرنے کے لیے اور اس کی بری تصویر راسخ کرنے کے لیے کس قدر میڈیا اپنا رول پلے کرتا ہے. مجلسوں میں بیٹھ کے, ٹاک شوز کے ذریعے سے اینکرز مامور ہے اس کام پہ, عزت کے بقیے ادھڑے. لوگ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں. کیا جو لوگ بھی لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائیں, سیلیبریٹیز میں سے کوئی ایسا فرد ہے, اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا, اس پہ فکریں اچھالنا, اس کے بارے میں بات چیت کرنا, لوگ اپنا حق کیسے سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اپنا نیوز پیپر دیکھیں, میگزین دیکھیں, ٹی وی شوز دیکھیں, ہر جگہ پر ایک ہی سلسلہ ہے, عزت پہ حملے ہیں. بہت برا انجام ہے کسی کی عزت اچھالنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا تھا, ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت, اس کی جان اور اس کا مال اسی طرح سے حرام ہے جیسے یہ دن یعنی دسویں کا, یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ, اور یہ شہر حرمت والا ہے. یعنی بلد امین کی جیسے عزت ہے جیسے دسویں ذوالحجہ کی عزت ہے, اسی طرح سے مسلمان کی عزت ہے. تو کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی عزت کھانے کا حق نہیں دیا جا سکتا. اور جہاں تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, حکومتی پارٹی پر تنقید کی جا سکتی، حکومت جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے، وہ اپوزیشن پر تنقید کر سکتی ہے، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جہاں تک اصلاح کا معاملہ ہے تو اصلاح کے لیے طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. اس کے لیے چوک، اس کے لیے یعنی جو پبلک سپورٹس ہیں، پبلک پلیسز ہیں، اسلام اس جگہ پر جا کر حکمرانوں کی عزت اچھالنے یا اپوزیشن لیڈرز کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام. ہمارے یہاں تو اس کے بغیر سیاست کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. اسی وجہ سے سیاست کو گھناؤنا کھیل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں. اللہ تعالی سب کو اس کا فہم عطا کرے. مخفی انداز میں لوگوں کی ضروریات پوری کرنا اور اس کی وجہ، یہ حدیث نمبر 132 ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمۃ محسود روی من حدیث معاذ معاذ بن جبل وعلی بن ابی طالب وعبد اللہ بن عباس وابی حریرہ وابی بردہ مرسلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخفی انداز میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرو. بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے. یہ حدیث سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا ابو حریرہ اور سیدنا ابو بردہ سے مرسلن روایت کی ہے. حدیث کے حوالے سے توجہ طلب باتیں ہیں. مخفی انداز سے ایک دوسرے کی ضروریات پوری کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری جرم ہے، نمود و نمائش جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے شرک اصغر کا خطرہ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. آپ کی فیس بک سے ریاکاری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اگر ریاکاری کو دور کر دیا جائے تو فیس بک پہ کیا رہ جائے گا؟ میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ سب سے زیادہ یوزج اب یعنی ان سوشل میڈیا کا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فیس بک ہے، اس میں جو کچھ ہم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بات کو سمجھایا ہے اسی طرح سے سمجھنے کی ضرورت. اس بارے میں ہٹ فیل نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے. کتنی رحمت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، کتنی شفقت ہے. جیسے ماں اپنے بچے کو نظر بد سے بچاتی ہے نا اور حسد سے بچاتی ہے، اسی طرح ماں کی محبت، اس کی ممتا بہت بڑی سہی، لیکن وَمَارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ کتنی بڑی شفقت ہے کہ آپ ایسی چیزوں کا اظہار نہ کرو حسد میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ، کیونکہ حسد ہو جاتا ہے. تو آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ اس وقت کتنی چیزیں حسد میں مبتلا کرنے والی ہیں اور کتنی چیزیں نظر بد کا باعث بننے والی ہیں. کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں. جس چیز کو فوکسڈ ہو کے دیکھا جائے نا، نظر سے فوکس کیا نا آپ نے، تو نظر گڑ گئی نا، اور بری نظر کیسے لگے گی؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے پیارے ہیں. تو پیار میں نظر جو لگتی ہے وہ غیروں کی نظر سے زیادہ اس کا گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ غیروں کو تو اتنی گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، دیکھتے تو اپنے ہی ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ مخفی طریقے سے لوگوں کی ضروریات پوری کیا کرو، خفیہ طریقے سے، یعنی ریاکاری نہ کیا کرو. اب دیکھیے، جیسے انسان کے صدقے کو بھی نظر لگ جاتی ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہو، نظر لگنے کے بھی کیسے طریقے ہیں. جیسے نظر بھر کے کسی نے گاڑی کو دیکھ لیا اور تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد گاڑی جو ہے اس کا اتنے برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی زیرو ہو گئی، زیرو میٹر گاڑی، ابھی چلی بھی نہیں تھی کہ ختم ہو گئی. نظر لگتی، نظر لگتی ہے انسان کی، اور انسان حسد کرتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو سبب بتایا ہے وہ سبب موٹیویٹ کرتا ہے انسان کو، انسان کو جو ہے اختیار کرنے کے لیے ترغیب دلاتا ہے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ایسے دلائی کہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس سے بچنے کا حل کیا ہے، کیسے حسد سے بچے. لوگ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم حسد سے بچ جائیں، لیکن ویسے نہیں بچنا چاہتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا. آپ نے فرمایا مخفی انداز میں اپنی سرگرمیوں کو سر انجام دیں، نیکی کے کام کرنے وہ بھی مخفی انداز میں کریں. اور اس حدیث میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے کم صلاحیت ہوتی ہے. بعض اوقات کسی کی خوشحالی کسی پہ گراں گزرتی ہے، کسی کے لیے زیادہ عیش و عشرت کے سامان موجود ہوں، یہ چیز کسی پہ گراں گزرتی ہے، حسد کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محبت مفقود ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، آہستہ آہستہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس کا ایک اور ریزلٹ بھی نکلتا ہے. سوچیں، ریاکاری محبتوں کو نفرتوں میں بدلتی ہے، اور جہاں نفرتیں عام ہوتی ہیں پھر حسد ہوتا ہے، کینہ، بغض، حسد، اور اس سوسائٹی کا وتیرہ بن جاتا ہے غیبتیں کرنا. کیا ہماری سوسائٹی میں کسی فیملی میں غیبت کی جاتی ہے؟ کیا کوئی گھرانہ کسی سوسائٹی میں بچا ہوا ہوتا ہے؟ نارملی نہیں، شاید کوئی اکا دکا کوئی گھرانہ لاکھوں میں سے ایک نکل آئے. سو ریلی لاکھوں میں سے ایک ہوگا کوئی گھرانہ. اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک دوسرے کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہیں کیوں؟ نیکیاں مخفی انداز میں نہیں کی جاتی، مخفی نیکیاں نہیں کی جاتی. یعنی جیسے کسی نے صدقہ کرنا ہے، یا کسی کی ہیلپ کرنی ہے، یا کسی کو یعنی کچھ دینا دلانا ہے، تو ایسے میں اس کا اظہار کرنا حسد کا باعث ہو سکتا ہے، حسد غیبت کا باعث بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد سے بچنا چاہتے ہیں تو مخفی نیکیاں کریں، چھپا کر نیکیاں کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جوتے پہن کر چلنا چاہیے. ہم ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں جیسے تلقین ممتا بھری نظر آتی ہے نا. ماں اپنے بچے کو کہتی ہے بیٹا جوتے پہن کے چلو، آپ کے پاؤں کو تکلیف ہوگی. اور کبھی بچے نے ایک پاؤں اور ایک پاؤں اور پہنا ہو، تو کوئی پاؤں اونچا ہے کوئی نیچا ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ ماں کو، کہ بیٹا یہ جوتا اتار دو. باقی لوگ بہن بھائی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، باقی لوگ روک ٹوک کر سکتے ہیں، لیکن ماں محبت کی وجہ سے کرتی ہے کہ میرے بچے کو دکھ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس حدیث میں کہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان کا لنک، ایز اٹ از، انہیں یاد کرنا بہت نفع دے گا. آپ حکمت سیکھنا چاہتے ہیں نا، وزڈم چاہتے ہیں. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ میں وائز ہو جاؤں؟ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے، میری رائے کو وقت دی جائے؟ ریلی جو چاہتا ہے کہ میں وزڈم سیکھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لیں، اردو میں، عربک میں، پھر ان پر غور و فکر کریں. اور دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی چیز کو سکھاتے ہیں نا، جیسے کسی چیز کو دور کرنا ہو یا کسی چیز کو، کسی رویے کو راسخ کرنا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمدگی سے سکھاتے ہیں۔ آپ ابھی بھی دیکھیے گا جوتے پہن کر چلنے کے بارے میں، حدیث ہے 133، عن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی غزوۃ غزوناها استکثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راکبا من تعالی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، زیادہ تر جوتوں میں ہی چلا کرو، کیونکہ جب تک آدمی جوتے پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ ایک قسم کا سوار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے سکھانے کا۔ یعنی جوتیاں پہن کے چلنے والا ننگے پاؤں چلنے والے کی بنسبت زیادہ امن میں، آرام میں ہوتا ہے، اور فرش کی یا مٹی کی یا پتھروں کی سختی سے بھی بچ جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو اذیت دینے والی ہوتی ہیں، پاؤں میں چبھتی ہیں، کبھی کوئی چیز چبھتی ہے، کانٹا چبھ جاتا ہے جب آپ کھیتوں میں جاتے ہیں یا کسی گھاس پہ چلتے ہیں، گھاس پہ آپ ننگے پاؤں چل سکتے ہیں، صحت کے لیے بہت ساری چیزیں مفید بھی ہوتی ہیں، جیسے صبح کے ٹائم پہ گھاس پہ چلنا بہت مفید ہوتا ہے، لیکن یہ عام راستوں میں چلنے کی بات ہے اور گھر کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی حفاظت کا درس دیا ہے، پاؤں محفوظ کر لو اور اپنی تھکاوٹ اور اپنی مشقت کو کم کر لو، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ آپ نے سمجھانے کے لیے ایک سوار سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے انسان اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے نا، اب آپ دیکھیں پیدل شخص کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو سواری پہ سوار ہونے کا موقع نہیں ملا، لیکن آپ نے فرمایا جو جوتے پہن کر چلتا ہے وہ بھی سوار کی طرح ہی ہے، یعنی جیسے وہ بچ جاتا ہے نا اس کے پاؤں بچ جاتے ہیں، اسی طرح سے جو جوتے پہن کر چلتا ہے اس کے پاؤں بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران مسافر کو ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو اس کو مدد دیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صفا مروہ صحیح کرتے ہیں، اب تو صفا مروہ کا سلسلہ ایسا ہو گیا نا جو بہت عمدہ فرش ہے، ظاہر وہاں تو جوتے پہن کے نہیں چلا جاتا اب، لیکن جو لوگ پہلے، یعنی جب اس کا فرش ہموار نہیں تھا، پہلے صحیح کیا کرتے تھے، تو ننگے پاؤں صحیح کرنا انتہائی ٹف ہو جاتا تھا، حالانکہ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اور جب ننگے پاؤں آج کے دور میں بھی صحیح کی جاتی ہے نا، ننگے پاؤں، اس کے بعد پاؤں بتاتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کچھ بیت گیا ہے، یعنی پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، فرش پر بھی زیادہ دیر ننگے چلے نا، بھاگتے رہیں، بس یہی کچھ 6-7 کلومیٹر بھاگ لیں ننگے پاؤں، تو ظاہر ہے پھر پاؤں بتاتے ہیں، جوتے ہیلپ کرتے ہیں انسان کی۔ اور بہت ہی پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر آدمی کو راضی کرنے کا ایک انداز، حدیث نمبر 134 ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما خرجنا من مکہ اتبعتنا ابنۃ حمزہ فنادت یا امی یا امی۔ حضرت علی کہتے ہیں جب ہم مکہ سے نکلے تو حضرت حمزہ کی بیٹی ہمارے پیچھے چل پڑی، اس نے آواز دی میرے چچا جان، میرے چچا جان۔ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَنَاوَلْتُهَا فَاطِمَتَ قُلْتُ دُونَكِ ابْنَةُ عَمِّكَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھماتے ہوئے کہا، اپنی چچا زاد بہن کو اپنے پاس رکھو۔ جب ہم مدینہ پہنچے، اختصمنا فیہا انا وزید وجعفر فقلت انا اخذتها وهي ابنت عمی وقال زید ابنت اخی وقال جعفر ابنت عمی وخالتها عندي فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو میں، زید اور جعفر جھگڑا کرنے لگے۔ میں نے کہا، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میں اسے لے کر آیا ہوں۔ زید نے کہا، یہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ اور جعفر نے کہا، میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت جعفر سے کہا، لی جعفری اشبہت خلقی وخلقی وقال لزید انت اخونا ومولانا وقال لی انت منی وانا منک ادفعوها الى خالتها فان الخالت ام فقلت الا تزوجها یا رسول اللہ قال انہا ابنت اخی من الرضاع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر سے کہا، آپ پیدائشی اور اخلاقی اوصاف میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ رسول اللہ کا طرز کلام ضرور سیکھے۔ جھگڑے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ تعلق یاد دلایا، اپنا تعلق ان کے ساتھ ان کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا، اب دیکھیے حضرت جعفر سے، کہ آپ پیدائشی اعتبار سے بھی مجھ جیسے ہو اور اخلاقی اوصاف بھی مجھ جیسے۔ نارملی جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ کہ مجھے مانو، تو رسول اللہ نے پہلے ہی مان لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یعنی آپ مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ زید سے کہا، تو ہمارا بھائی اور دوست ہے، اور مجھے کہا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں۔ اس طرح کرو کہ اس بچی کو اس کی خالہ کے حوالے کر دو۔ سبحان اللہ، پہلے جھگڑے کی جڑ کاٹی ہے، کیونکہ خالہ بھی ماں ہی ہوتی ہے، خالہ ماں ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے رضائی بھائی یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا جعفر دونوں بھائی تھے، اور سیدنا جعفر 10 سال بڑے تھے۔ سیدنا حمزہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جبکہ سیدنا زید بن حارثہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، پرورش کے معاملے میں خالہ ماں کے قائم مقام ہے۔ یعنی اگر کسی بچے کی، یتیم بچے کی پرورش کا معاملہ ہو، تو خالہ کے سپرد بچے کو کیا جائے گا۔ اس بارے میں اجماع ہے کہ خالہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی پہلے ماں کا حق ہے اور ماں کے بعد خالہ کا حق ہے۔ اور اس تشبیہ سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی خالہ اس کے باپ، نانیوں اور پھوپھیوں سے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اگرچہ چچا، پھوپھیاں اور اسی طرح سے باقی رشتے بھی موجود ہوں، اب ایک یتیم بچے کی کفالت کے حوالے سے جو پرابلم ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی سے سالو کیا کہ آپ نے فرمایا، بچے کی خالہ کو دے دو۔ خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی، ماں کا حق سب سے زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مسئلہ ہی حل کر دیا، کسی کے لیے اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہ گئی۔ لوجیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری اعتبار سے فیصلہ دیا اور سب نے اسے قبول کر لیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم علیہ۔ اچھے عمر کے لیے شفاعت باعث اجر ہے۔ عن معاویہ ابن ابی سفیانہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفعوا تؤجروا فانی لأريد الامر. حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعت کرو یعنی سفارش کرو تمہیں اجر دیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا فانی لأريد الامر فواخره کیما تشفعوا فتؤجروا. آپ نے فرمایا بسا اوقات کوئی کام کرنے کا میرا ارادہ تو ہوتا ہے لیکن میں اس میں اس لیے تاخیر کرتا ہوں کہ تم سفارش کرو اور تمہیں اجر دیا جائے. بہت پیاری حدیث ہے. شریعت کا قانون ہے نیکی کا سبب بننا نیکی ہے، برائی کا سبب بننا برائی ہے. یعنی آپ برائی کا سبب نہ بنیں لیکن نیکی کا سبب ضرور بن جائیں. تو شفاعت حسنہ کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا نا، من یشفع شفاعت حسنہ، جو کوئی نیکی کی سفارش کرے گا یکل لہ نصیب منہا، تو اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا. ومن یشفع شفاعت سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا یکل لہ کفل منہا، اس کا بھی اس میں ایک حصہ ہے. اس لیے نیک کاموں پر سفارش کرنی چاہیے اور سفارش پر اجر کی امید رکھنی چاہیے، یعنی نیکی کی سفارش کرنی چاہیے. اور نیکی کی سفارش کرنے والا جو ہے وہ نامرد نہیں رہتا، کیونکہ اس نے سفارش کی ہے، اگرچہ کوئی قبول نہ کرے لیکن اس کا اجر ثابت ہو گیا الحمدللہ. اور بہت طویل حدیث ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں. بہت خوبصورت واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی کا، سیدنا سلمان فارسی کے قبول اسلام کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑے اسباق رکھتا ہے. حدیث کا جو عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص علامتیں، آپ کا اپنے صحابہ کے ساتھ تعاون کرنا اور تلاش حق کے لیے سیدنا سلمان فارسی کا سفر نامہ. ایک ٹروتھ سیکر کی سٹوری ہے. جو بھی حق کے متلاشی ہیں، دنیا میں حق کی تلاش بہت لوگوں نے کی. جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے وہ انبیاء کے راستے پر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حق کی تلاش میں تھے نا، اور پھر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دکھا دیا. جس کی تلاش تھی وہ چیز وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ آپ کو ہم نے راستہ گم کردہ پایا پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی. تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں. عن عبد الله بن عباس قال سنا سلمان الفارسي حديثه من فيه قال كنت رجلا فارسيا من اهل اصبهان من اهل قرية منها يقال لها جيو، وكان ابي دهقان قريته. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا واقعہ اپنی زبانی یوں بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں اصفہان کا، اصفہان کس علاقے میں؟ اصفہان ایران میں. فارس سے پتہ چلتا ہے نا، فارسی کا مطلب ہی ایرانی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی فارس سے تعلق رکھتے تھے. کہتے ہیں میں اصفہان کا ایک فارسی باشندہ تھا. میرا تعلق ان کی ایک جئی نامی بستی سے تھا. میرے باپ اپنی بستی کا بہت بڑے کسان تھے، یعنی بڑے ذمہ دار تھے. وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ حُبُّهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ، اَي ملازم النار، کہتے ہیں میرے ساتھ ان کی محبت قائم رہی حتیٰ کہ انہوں نے مجھے گھر میں آگ کے پاس ہمیشہ رہنے والے کی حیثیت سے پابند کر دیا. کون سی آگ تھی؟ پارسیوں کی آگ، یعنی حضرت سلمان فارسی کا پہلے جو مذہب تھا وہ آتش پرستی تھی، آگ کے پجاری تھے نا، اور آگ کے پاس انہوں نے ہمیشہ رہنے والے کی حیثیت میں پابند کر دیا. کما تحبس الجاریت واجہدت فی المجوسیت حتی کنت قاتن النار الذی یوقدھا لا یترکھا تخبو ساعتا. کہتے ہیں جیسے لڑکی کو پابند کر دیا جاتا ہے نا، اسی طرح مجھے ہمیشہ آگ کے پاس رہنے والے کی حیثیت میں پابند کر دیا گیا، یہاں تک کہ میں نے مجوسیت میں بڑی سٹرگل کی، یعنی بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، حتیٰ کہ میں آگ کا ایک ایسا خادم اور مصاحب بنا کہ ہر وقت اس کو جلاتا رہتا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ آگ کے پجاری تھے تو آگ بجھ جاتی تو پوجا ختم ہو جاتی، تو میں اسے بجھنے نہیں دیتا. تو یہ کوئی گیس تھوڑی تھی یا کوئی، یعنی جیسے آگ آج کی آگ ہے تو آپ نہ بھی ہوں تو آگ تو جلے گی، کیونکہ ایندھن اس طرح کا ہے جو جلتا رہتا ہے. بار کیف قال وکانت لأبی زیت عظیما قال فشغل فی بنیان له یوما فقال لی یا بنی انی شغلت فی بنیانی هذا اليوم عن زیتی فذهب فاتلعها وامرني فيها ببعض ما يريد فخرجت اريد زيته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت اصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا ادري ما امر الناس لحبس ابي اياي في بيتي فلما مررت بهم وسمعت اصواتهم دخلت عليهم انظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم عجبتني صلاتهم ورغبت في امرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت زيت ابي ولم آتها فقلت لهم اين اصل هذا الدين قالوا بالشام قال ثم رجعت الى ابي وقد باس في طلبي. کہتے ہیں میرے باپ کی ایک بڑی عظیم جائیداد تھی، انہوں نے ایک دن ایک عمارت کے سلسلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے مجھے کہا، بیٹا میں تو آج اس عمارت میں مشغول ہوں اور اپنی جائیداد تک نہیں پہنچ پاؤں گا، اس لیے تم چلے جاؤ اور ذرا دیکھاؤ. انہوں نے اس کے بارے میں مزید چند احکام بھی صادر کیے تھے، بس میں اس جاگیر کے لیے نکل پڑا. میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر کے پاس سے ہوا، میں نے ان کی آوازیں سنی، وہ نماز ادا کر رہے تھے، یعنی جو اس دور میں سکھائی گئی. مجھے یہ علم نہ ہو سکا کہ عوام الناس کا کیا معاملہ ہے کہ میرے باپ نے مجھے اپنے گھر میں پابند کر رکھا ہے. بہرحال جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں سنی تو میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کی نقل و حرکت دیکھنے لگ گیا. جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کی نماز پسند آئی اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہوا. میں نے کہا بخدا یہ دین اس مجوسیت سے بہتر ہے، یعنی آتش پرستی سے، جس پر ہم کاربند ہیں. میں نے ان سے پوچھا اس دین کی بنیاد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا شام میں. پھر میں اپنے باپ کی طرف واپس آ گیا. چونکہ مجھے تاخیر ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے مجھے بلانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھی میرے پیچھے بھیج دیا تھا. وَشَغَلَتْهُ عَنْ عَمَلِهِ كُلِّهِ میں اس مصروفیت کی وجہ سے ان کے مکمل کام کی طرف کوئی توجہ نہیں دے سکا تھا. قال فلما جئته قال اي بني اين كنت, جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کہاں تھے. الم اكن عهدت اليك ما عهدت قال قلت يا ابتي مررت بناس يصلون في كنيسه في كنيسه لهم فاعجبني ما رايت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال اي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين ابائك خير منه. قال قلت كلا والله انه خير من ديننا. قال فخافتي فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کہاں تھے, کیا میں نے ایک ذمہ داری آپ کے سپرد نہیں کی تھی. میں نے کہا ابا جان میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا, وہ گرجا گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, مجھے ان کی کاروائی بڑی پسند آئی, اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. میرے باپ نے کہا بیٹا اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے, تمہارا اور تمہارے آبا کا دین اس سے بہتر ہے. میں نے کہا بخدا ہرگز نہیں, وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے. میرے ان جذبات کی وجہ سے میرے باپ کو میرے بارے میں خطرہ لاحق ہو گیا اور انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے گھر میں پابند کر دیا. وہ دور بھی کیسا تھا جب ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے کہیں بچے کا دین نہ بدل جائے. آج کے ماں باپ ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود, دور کے اس قدر ترقی کرنے کے باوجود, اتنے زیادہ تعلیمی اداروں کے باوجود ماں باپ کو اولاد کی حفاظت نہیں سکھا سکا کہ کہیں اولاد کا دین نہ بدل جائے. بہرحال جنہوں نے اپنے دین کو بچانا چاہا انہوں نے اپنی ہی اولاد کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں کہ بچہ ہے اس کے دل میں ایک بات آ گئی ہے, یہ ضرور جائے گا. قال وباست الى النصارى فقلت لهم اذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فاخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال فاخبروني بهم. قال قلت لهم اذا قضوا حوائجهم وارادوا الرجاة الى بلادهم فآذنوني بهم فلما ارادوا الرجاة الى بلادهم اخبروني بهم فالقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. فارس کا باشندہ شام کیسے پہنچ گیا؟ ٹروت سیکر ہے, حق کی تلاش میں ہے. کہتے ہیں میں نے عیسائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جب شام سے تاجروں کا عیسائی قافلہ آئے تو مجھے خبر دینا. کچھ ایام کے بعد جب شام سے عیسائیوں کا تجارتی قافلہ پہنچا تو انہوں نے مجھے اس کی آمد کی اطلاع دی. میں نے ان سے کہا جب اس قافلے کے لوگ اپنی ضروریات پوری کر کے اپنے ملک کی طرف واپس لوٹنا چاہیں تو مجھے بتا دینا. سو جب انہوں نے واپس جانا چاہا تو انہوں نے مجھے اطلاع دے دی. میں نے اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار پھینکی اور ان کے ساتھ نکل پڑا اور شام پہنچ گیا. جو شخص حق کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے لیے کوئی چیز پاؤں کی بیڑی نہیں بنتی. حضرت سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے والد کیا کہیں گے, میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں. وہ تو خود آگے بڑھ کے چاہتے تھے قافلے کا پتہ چلا لیں, کوئی بھی قافلہ آئے مجھے بتانا, کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ بلاد شام میں اصل دین ہے, اس دین کی اصل ہے. ہاں شام انبیاء کا علاقہ ہے, وہی شام جو آج لہو لہو ہے. اس شام کے بارے میں اس دور میں کہا گیا کہ عیسائیت کی اصل شام میں ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا بھر کی لڑائی کا مرکز و محور شام کیوں ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ فلما قدمتها قلت من افضل اهل هذا الدين قالوا الاسقف في الكنيسه قال فجئته فقلت اني قد رغبت في هذا الدين واحببت ان اكون معك اخدمك في كنيستك واتعلم منك واصلي معك قال فادخل فدخلت معه قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يؤته المساكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يؤت المساكين منها شيئا قالوا وما علمك بذلك قال قلت انا ادلكم على كنزه قالوا فدلنا عليه قال فاريتهم موزيه قال فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءه ذهبا وورقا قال فلما راوها قالوا والله لا ندفنه ابدا فسلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى إنه أفضل منه أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه منه قبلك وقد حضرك ما ترى من امر اللہ. جب میں شام پہنچا تو پوچھا وہ کون سی شخصیت ہے جو اس دین والوں میں سب سے افضل ہے. انہوں نے کہا فلاں گرجا گھر میں ایک پادری ہے. میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا میں اس دین نصرانیت کی طرف راغب ہو گیا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں اور گرجا گھر میں آپ کی خدمت کروں اور آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. بس میں اس میں داخل ہو گیا لیکن وہ بڑا برا آدمی تھا. وہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا تھا اور ان کو ترغیب دلاتا تھا. جب وہ کئی اشیاء لے کر آتے تھے تو وہ اپنے لیے جمع کر لیتا تھا اور مساکین کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا. تاکہ اس کے پاس سونے اور چاندی کے 7 مٹکے جمع ہو گئے. میں اس کے کرتوتوں کی بنا پر اس سے نفرت کرتا تھا. بالآخر وہ مر گیا. اسے دفن کرنے کے لیے عیسائی پہنچ گئے. میں نے ان سے کہا یہ تو برا آدمی تھا. یہ تم لوگوں کو تو صدقہ کرنے کا حکم دیتا تھا اور اس کی ترغیب دلاتا تھا لیکن جب تم لوگ اس کے پاس صدقہ جمع کرواتے تھے تو یہ اسے اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا تھا اور مساکین کو بالکل نہیں دیتا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے علم ہوا؟ میں نے کہا میں تمہیں اس کے خزانے کی خبر دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا تو پھر ہمیں بتاؤ. بس میں نے ان کو اس کے خزانے کا مقام دکھایا. انہوں نے وہاں سے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے نکالے. جب انہوں نے صدقے کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے بخدا ہم اس کو کبھی بھی دفن نہیں کریں گے. یعنی یہ اتنا برا آدمی ہے. سو انہوں نے اس کو سولی پر لٹکایا اور پھر پتھروں سے اس کو سنگسار کر دیا, یعنی مرے ہوئے کو. بعد ازاں وہ اس کی جگہ ایک اور آدمی لے آئے. حضرت سلمان کہتے ہیں جو لوگ 5 نمازیں ادا کرتے تھے میں نے اس کو ان میں افضل پایا. میں نے اسے دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت, آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ رغبت والا, اور دن ہو یا رات عبادت کے معاملات کو تندہی سے ادا کرنے والا پایا. میں نے اس سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے اس قسم کی محبت کسی سے نہیں کی تھی. میں اسی کے ساتھ کچھ زمانے تک مقیم رہا. بالآخر اس کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا. میں نے اسے کہا اے فلاں میں تیرے ساتھ رہا اور میں نے تجھ سے ایسی محبت کی کہ اس سے قبل اس قسم کی محبت کسی سے نہیں کی تھی. اب تیرے پاس اللہ تعالی کا حکم ہے, یعنی موت کا حکم آ پہنچا ہے. تو خود بھی محسوس کر رہا ہے اب تو مجھے کسی بندہ خدا کے پاس جانے کی نصیحت کرے گا. فَإِلَى مَن تُوصِي وَمَا تَأْمُرُنِي قَال اَي بُنَيَّ وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا الْيَوْمَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ لَقَدْ هَلَكَ النَّاسُ وَبَدَّلُوا وَتَرَكُوا أَكْثَرَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا بِالْمَوْسِلِ وَهُوَ فُلَانٌ فَهُوَ عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَالْحَقُّ بِهِ قَالْ فَلَمَّا مَاتَ وَغُيِّبَ لَحِقْتُ بِصَاحِبِ الْمَوْسِلِ فَقُلْتُ لَهُ يَا فُلَانُ إِنَّ فُلَانًا أَوْسَانِي عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ أَلْحَقَ بِكَ وأخبرني أنك على أمره قال فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبس أم مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حذرك من الله عز وجل ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني وما تأمرني قال أي بني والله ما عالم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به قال فلما مات وغيب لحقت بِصَاحِبِ نَصِيبَيْنِ فَجِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِي وَمَا أَمَرَنِي بِهِ صَاحِبِي قَالَ فَأَقِمْ عِنْدِي فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى أَمْرِ صَاحِبَيْهِ فَأَقَمْتُ مَعَ خَيْرِ رَجُلٍ فَوَاللَّهِ مَا لَبِثَ أَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَلَمَّا حُزِرَ قُلْتُ لَهُ يَا فُلَانُ ان فلانا كان اوصى بي الى فلان ثم اوصى بي فلان اليك فالى من توصي بي وما تامرني قال اي بني والله ما نعلم احدا بقي على امرنا امرك ان تاتيه الا رجلا باموريته فانه بمثل ما نحن عليه فان احببت فاته قال فانه على امرنا قال فلما مات وغيب لقيت بصاحب اموريته واخبرته خبري فقال اقم عندي فاقمت مع رجل على هدي اصحابه وامرهم قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمه قال ثم نزل به امر الله فلما حزر قلت له يا فلان اني كنت مع فلان فاوصى بي فلان الى فلان اوسا بی فلان الى فلان ثم اوسا بی فلان الیک فالى من توصی بی وما تأمرنی قال ای بنی ما عالمه اصبح لا ما کن علیہ احد من الناس آمرک ان تأتیہ ولکنہ قد ازلک زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا مبوس بدین ابراہیم یخرج بارض العرب مہاجرا الى ارض بین حرتین بینهما نخل به علامات لا تخفى یأکل الهدیۃ ولا یأکل الصدقۃ بین کتفیہ خاتم النبوۃ فإن استطعت ان تلحق بتلک البلاد ففل قال ثم مات وغیب فمکست فی اموریۃ ما شاء اللہ ان امکس ثم مر بی نفر من کلب تجارا فقلت لهم تحملونی الى ارض العرب واوتیکم بقراتی هذه وغنیمتی هذه قالوا نعم فآتیتموها وحملونی حتی اذا قدموا بی وادی القرى ظلمونی فبعونی من رجل من اليهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي. کہتے ہیں کہ میں نے کہا اب تو مجھے کسی بندہ خدا کے پاس جانے کی نصیحت کرے گا اور مجھے کیا حکم دے گا؟ اس نے کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم میں جس دین پر پابند تھا میرے علم کے مطابق کوئی بھی اس دین کا پیروکار نہیں ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنی آسانی سے نصیب ہو گیا. کتنا مشقت بھرا ہے یہ سفر جو سچائی کی تلاش میں ہے. اپنا گھر چھوڑا, لوگوں کی غلامی اختیار کی, ہر طرح کی تکالیف برداشت کی, حالانکہ مالدار باپ کے بیٹے تھے, لیکن چاہتے تھے کہ سب سے بڑی سچائی تک پہنچ جائیں. تو دیکھتے ہیں کہ اگلا سفر ان کا کیسا رہا. اس نے کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم میں جس دین پر پابند تھا میرے علم کے مطابق کوئی بھی اس دین کا پیروکار نہیں ہے. لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور تبدیل ہو گئے ہیں, اور جس شریعت کو اپنا رکھا تھا اس کے اکثر امور کو ترک کر دیا ہے. ہاں ایک آدمی موصل میں ہے, وہ بھی اسی دین پر کاربند ہے, بس تو اس کے پاس چلے جانا. جب وہ فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں موصل والے آدمی کے پاس پہنچ گیا. میں نے اسے کہا اے فلاں, فلاں آدمی نے موت کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ میں تجھ سے آ ملوں. اس نے مجھے بتلایا تھا کہ تم بھی اس کے دین پر کاربند رہو. اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے تم میرے پاس ٹھہر سکتے ہو. بس میں نے اس کے پاس اقامت اختیار کی. میں نے اسے بہترین آدمی پایا جو اپنے ساتھی کے دین پر برقرار تھا. کچھ عرصے کے بعد اس پر بھی فوت ہونے کے آثار دکھائی دینے لگے. جب اس پر وفات کی گھڑی آ پہنچی تو میں نے کہا اے فلاں, فلاں نے تو مجھے تیرے بارے میں وصیت کی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ تیری صحبت میں رہوں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہونے والا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے, لہذا مجھے کیا وصیت کرے گا اور کیا حکم دے گا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کی قسم میرے علم کے مطابق تو ہمارے دین پر قائم صرف ایک آدمی ہے جو نصیبین میں ہے. میری وفات کے بعد اس کے پاس چلے جانا. بس جب وہ فوت ہوا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں نصیبین والے صاحب کے پاس پہنچ گیا. میں اس کے پاس آیا اور اسے اپنے بارے میں اور اپنے رہنما کے حکم کے بارے میں مطلع کیا. اس نے کہا میرے پاس ٹھہریے. سو میں اس کے پاس ٹھہر گیا. میں نے اس کو اس کے سابقہ دونوں صاحبوں کے دین پر پایا. وہ بہترین آدمی تھا جس کے پاس میں نے اقامت اختیار کی, لیکن اللہ کی قسم وہ جلدی مرنے کے لیے تیار ہو گیا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اسے کہا اے فلاں, فلاں اللہ کے بندے نے مجھے فلاں کی صحبت میں رہنے کی نصیحت کی تھی، پھر اس نے تیرے پاس آنے کی نصیحت کی، اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرے گا یا حکم دے گا؟ اس نے کہا، میرے بیٹے، ہم تو ایسے آدمی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے جو ہمارے دین پر قائم ہو کہ تو اس کے پاس جا سکے، البتہ ایک آدمی اموریہ میں ہے، وہ دین کے معاملے میں ہماری طرح کا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو اس کے پاس چلے جانا، کیونکہ وہ ہمارے دین پر برقرار ہے۔ پس جب وہ بھی مر گیا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں اموریہ والے بندہ خدا کے پاس پہنچ گیا اور اسے اپنا سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا، تم میرے پاس ٹھہرو، میں نے اس کی صحبت اختیار کر لی اور اس کے اصحاب کی سیرت اور دین پر اسے پایا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے اس کے پاس رہ کر کمائی بھی کی، حتیٰ کہ میں کچھ گائیوں اور بکریوں کا مالک بن گیا، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہونے کی علامات دکھائی دینے لگیں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ پہنچا تو میں نے اسے کہا، اے فلاں، میں فلاں بندہ خدا کے پاس تھا، فلاں نے مجھے فلاں کے بارے میں، فلاں نے فلاں کے بارے میں، اور اس نے تیرے پاس آنے کی وصیت کی تھی، اب تو مجھے کس کی صحبت میں رہنے کی وصیت کرے گا اور مجھے کیا حکم دے گا؟ اس نے کہا، میرا بیٹا، میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو ہمارے دین پر کاربند ہو اور جس کے بارے میں میں تجھے حکم دے سکوں، لیکن اب ایک نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے، اسے دین ابراہیمی کے ساتھ مبوس کیا جائے گا، وہ عربوں کی سرزمین سے ظاہر ہوگا اور ایسے شہر کی طرف ہجرت کرے گا جو دو ہروں یعنی کالے پتھروں والی زمینوں کے درمیان ہوگا، اور ان کے درمیان کھجوروں کے درخت ہوں گے، اس کی اور علامات بھی ہوں گی جو مخفی نہیں ہوں گی، وہ ہدیہ یعنی بطور تحفہ دی گئی چیز کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تجھے استطاعت ہے تو عرب کے ان علاقوں تک جا پہنچ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں، پھر وہ فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا، جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا میں اموریہ میں سکونت پذیر رہا، پھر میرے پاس سے بنو کلب قبیلے کا ایک تجارتی قافلہ گزرا، میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھے سرزمین عرب کی طرف لے جاؤ تو میں تم کو اپنی گائے اور بکریاں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ بس میں نے اپنی گائے اور بکریاں ان کو دے دیں اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب وہ مجھے وادی قرا تک لے کر پہنچے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور بطور غلام ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بس میں اس کے پاس ٹھہر گیا، جب میں نے کھجوروں کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہونے لگی کہ یہ وہی شہر ہے جو میرے ساتھی نے بیان کیا تھا، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر کہتے ہیں ولم یحق لی فی نفسی فبینما انا عندہ قدم علیہ ابن عمی لہو من المدینۃ من بنی قریظہ فابتعانی منہ فاحتملنی الی المدینۃ فواللہ ما ہوا الا ان رأیتها فعرفتها بصفة صاحبی فأقمت بها وبعث اللہ رسوله فأقام بمکہ ما أقام لا أسمع له بذکر ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عزق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عمي له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون قبا على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي قال فلما سمعتها أخذتني الأرواء حتى ظننت أني سأسقط على سيدي قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولي هذا أقبل على عملك قال قلت لا شيء إنما أردت أن استثبت اما قال وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما امسيت اخذته ثم ذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك اصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل قال فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئت به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان. بہت پیارے موڑ پر ہم آن پہنچے ہیں. حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ آپ مجھے وصیت کر دو, اور اس نے کہا تھا کہ ایک نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا, اسے دین ابراہیمی کے ساتھ مبوس کیا جائے گا, وہ عربوں کی سرزمین سے ظاہر ہوگا اور ایسے شہر کی طرف ہجرت کرے گا جو دو ہروں یعنی کالے پتھروں والی زمین کے درمیان ہوگا, اور ان کے درمیان کھجوروں کے درخت ہوں گے, اس کی اور علامات بھی ہوں گی جو مخفی نہیں ہوں گی. وہ ہدیہ یعنی بطور تحفہ دی گئی چیز کھائے گا, صدقہ نہیں کھائے گا. اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی یعنی ختم نبوت کی مہر. اگر تجھے استطاعت ہے تو عرب کے ان علاقوں تک پہنچ جا. حضرت سلمان کہتے ہیں پھر وہ فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا. جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا میں اموریہ میں سکونت پذیر رہا. پھر میرے پاس سے بنو کلب قبیلے کا ایک تجارتی قافلہ گزرا. میں نے ان سے کہا اگر تم مجھے سرزمین عرب کی طرف لے جاؤ تو میں تم کو اپنی گائے اور بکریاں دے دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بس میں نے اپنی گائے اور بکریاں ان کو دے دیں, انہوں نے مجھے اپنے ساتھ میں لا لیا. جب وہ مجھے وادی قرا تک لے کر پہنچے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا, بطور غلام ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا. بس میں اس کے پاس ٹھہر گیا. جب میں نے کھجوروں کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہونے لگی. یہ وہی شہر ہے جو میرے ساتھی نے بیان کیا تھا, لیکن یقین نہیں آ رہا تھا. ایک دن اس یہودی کا چچا زاد بھائی جس کا تعلق بنو قریظہ سے تھا مدینہ سے اس کے پاس آیا اور مجھے خرید کر اپنے پاس مدینہ میں لے گیا. اللہ کی قسم جب میں نے مدینہ کو دیکھا تو اپنے ساتھی کی بیان کردہ علامات کی روشنی میں میں اس کو پہچان گیا کہ یہی خاتم النبیین کا مسکن ہوگا. میں وہاں رہائش پذیر ہو گیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکہ مکرمہ میں مبعوث کر دیا. جتنے دن انہوں نے وہاں ٹھہرنا تھا وہ ٹھہرے, لیکن میں نے ان کی آمد کا کوئی تذکرہ نہیں سنا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں غلامی والے شغل میں مصروف رہتا تھا. بالآخر نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اللہ کی قسم ایک دن میں اپنے آقا کے پھلدار کھجور کے درخت کی چوٹی پر کوئی کام کر رہا تھا. میرا مالک بیٹھا ہوا تھا, اس کا چچا زاد بھائی اچانک اس کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ تعالیٰ بنو قیلہ کو ہلاک کرے, وہ قبا میں مکہ سے آنے والے ایک آدمی کے پاس جمع ہے, ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے. جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھ پر اس قدر کپکپی طاری ہو گئی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اپنے مالک پر گر جاؤں گا. تو حضرت سلمان اس وقت کہاں تھے؟ درخت کے اوپر تھے. میں کھجور کے درخت سے اترا اور اس کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو, تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس بات سے میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے زور سے مکہ مارا اور کہا تیرا اس بات سے کیا تعلق ہے, جا اپنا کام کر. میں نے کہا کوئی تعلق نہیں, بس ذرا بات کی چھان بین کرنا چاہتا تھا. حضرت سلمان کہتے ہیں میرے پاس میرا جمع کیا ہوا کچھ مال تھا, جب شام ہوئی تو میں نے وہ مال لیا اور قبا میں رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا. میں آپ پر داخل ہوا اور کہا مجھے یہ بات موصول ہوئی ہے کہ آپ کوئی صالح آدمی ہیں اور آپ کے اصحاب غریب اور حاجت مند لوگ ہیں. یا میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے, میں نے آپ لوگوں کو ہی اس کا زیادہ مستحق سمجھا ہے, پھر میں نے وہ مال آپ کے قریب کیا لیکن آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم لوگ کھا لو, آپ نے خود اپنا ہاتھ روک لیا اور نہ کھایا. میں نے دل میں کہا کس بندہ خدا کے نبی ہونے کی ایک نشانی تو پوری ہو گئی. سبحان اللہ, لوگ کیسے اس دور میں نبی کو پہچانتے تھے. پھر میں چلا گیا اور مزید کچھ مال جمع کیا. اب رسول اللہ مدینہ منتقل ہو چکے تھے. پھر وہ مال لے کر میں آپ کے پاس آیا اور کہا میرا آپ کے بارے میں خیال ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے, اس لیے یہ ہدیہ یعنی تحفہ ہے, میں اس کے ذریعے آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے وہ چیز خود بھی کھائی اور اپنے صحابہ کو بھی کھانے کا حکم دیا, سو انہوں نے بھی کھائی. یہ منظر دیکھ کر میں نے دل میں کہا دو علامتیں پوری ہو گئیں. سبحان اللہ, کیا کیفیت ہوگی سیدنا سلمان فارسی کی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہتے تھے. عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کہتے ہیں ثم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ببقیع الغرقدی قال وقد تبی جنازۃ من اصحابہ علیہ شملتان لہ وہو جالس فی اصحابہ فسلمت علیہ ثم استدرت انظر الی ظہرہ هل ارى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف اني استثبت في شيء وصف لي قال فألقى رداء عن ظهره فنظرت الى الخاتم فعرفته فانكببت عليه اقبله وابكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس قال فاعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسمع ذلك اصحابه ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر واحد قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على 300 نخله احييها له بالفقير وبأربعين اوقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينوا أخاكم فعانوني بالنخل الرجل ب30 ودية والرجل ب20 والرجل ب15 والرجل ب10 يعني الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي 300 ودية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها فإذا فرغت فأتني أكون أنا أزوها بيدي ففقرت لها وعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الودية ويزاوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة فأديت النخلة وبقي علي المال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيزة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي فقال ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له فقال خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علي قال خذها فإن الله عز وجل سيودي بها عنك قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذی نفس سلمان بیدہ اربعین اوقیتن فاوفیتہم حقہم واتقت فشہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخندق ثم لم یفتنی ماہ مشہد. حضرت سلمان کہتے ہیں میرے پاس میرا جمع کیا ہوا کچھ مال تھا، جب شام ہوئی، ہم یہ واقعہ پڑھ چکے نا پہلے جی، حضرت سلمان کہتے ہیں میں تیسری دفعہ جب رسول اللہ کے پاس آیا تو وہ بقی الغرقد میں تھے، آپ کسی صحابی کے جنازے کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے، آپ پر دو چادریں تھیں، آپ اپنے اصحاب میں تشریف فرما تھے، میں نے آپ کو سلام کہا، پھر آپ کی پیٹھ پر نظر ڈالنے کے لیے گھوما، دو نشانیوں پر اکتفا نہیں کیا، تیسری نشانی چاہیے تھی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آیا وہ ختم نبوت والی مہر بھی ہے جس کی پیشین گوئی میرے ساتھی نے کی تھی. جب رسول اللہ نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ میں آپ کے کسی وصف کی جستجو میں ہوں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی پشت سے ہٹا دی، کندھوں کے درمیان تھی نا، میں نے مہر نبوت دیکھ لی اور اسے پہچان گیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا، آپ کے بوسے لینے لگا، رونے لگا. رسول اللہ نے مجھے فرمایا پیچھے ہٹو، بس میں پیچھے ہٹ گیا. اے ابن عباس، میں نے آپ کو اپنا سارا ماجرا اسی طرح سنایا جیسے تجھے سنایا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے سنایا تھا، اور رسول اللہ کو یہ بات اچھی لگی کہ یہ واقعہ آپ کے صحابہ بھی سنیں. پھر حضرت سلمان غلامی کی وجہ سے مشغول رہے اور غزوہ بدر اور غزوہ احد میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہو سکے. حضرت سلمان کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ نے مجھے فرمایا، سلمان اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، یعنی لکھت پڑھت کر لو. بس میں نے اپنے آقا سے اس بات پر مکاتبت کر لی کہ میں اس کے لیے 300 کھجور کے چھوٹے درخت زمین سے اکھاڑ کر اس کی جگہ پر لگاؤں گا اور مزید اسے 40 اوقیے دوں گا. رسول اللہ نے فرمایا اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کرتے ہوئے مجھے کھجوروں کے درخت دیے، کسی نے 30، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10، الغرض ہر ایک نے اپنی استطاعت کے بقدر مجھے کھجوروں کے چھوٹے درخت دیے، حتیٰ کہ میرے پاس 300 کھجور کے درخت جمع ہو گئے. رسول اللہ نے مجھے فرمایا، سلمان جاؤ اور گڑھے کھودو، جب فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا، یہ پودے میں خود لگاؤں گا. حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے گڑھے کھودے، میرے ساتھیوں نے میری معاونت کی، جب میں فارغ ہوا تو آپ کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع دی، رسول اللہ میرے ساتھ نکلے، ہم کھجور کے وہ پودے آپ کے قریب کرتے جاتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے ان کو لگا دیتے تھے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، ان میں سے کھجور کا ایک پودا بھی نہ مرا. اب میں کھجور کے چھوٹے درخت تو لگا چکا تھا، 40 اوقیوں والا مال باقی تھا. کسی غزوے سے رسول اللہ کے پاس مرغی کے انڈے کے بقدر سونا لایا گیا. آپ نے پوچھا مکاتبت کرنے والا سلمان فارسی کیا کر رہا ہے؟ مجھے بلایا گیا، آپ نے فرمایا سلمان یہ لو اور اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرو. میں نے کہا اللہ کے رسول، مجھ پر جتنا قرضہ ہے اس سے کیا اثر ہوگا، یعنی قرضہ بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا یہ تو لو، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ بھی ادا کر دے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، میں نے وہ لے لیا اور اس میں سے ان آقاؤں کو 40 اوقیے تول کر دے دیے، ان کا پورا پورا حق ادا کر دیا اور آزاد ہو گیا. پھر میں رسول اللہ کے ساتھ غزوہ خندق میں حاضر ہوا اور اس کے بعد کوئی غزوہ مجھ سے نہ رہ سکا. سبحان اللہ، سیدنا سلمان فارسی کا واقعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں. ہاں، پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی پیشین گوئیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کوئی شبہ نہیں تھا انہیں. اور سیدنا سلمان حق کی تلاش میں فارس سے نکلے تھے، پھر کس طرح سے کتنے راہبوں کے پاس سے ہوتے ہوئے آخری راہب کے پاس پہنچے، وہ سچے لوگ تھے. آخری راہب نے یہ بتایا کہ اب کوئی سچا انسان باقی نہیں ہے، اس لیے جاؤ یثرب چلے جاؤ، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے اور جب تم نبی کو پہچاننا چاہو گے تین نشانیاں ہیں، وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کر لے گا تحفہ، اور وہ اپنے کندھوں کے درمیان مہر نبوت رکھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کتنا طویل عرصہ انتظار کیا کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل بھی نہیں ہوئی تھی، 13 مکی سال قید میں رہنا، غلامی میں رہنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں، اور جس کا زندگی بھر انتظار کیا تھا، زندگی بھر انتظار کیا، اس کے بارے میں جب خبر ملی تو ایسی کپکپی تاری ہوئی کہ لگتا تھا کہ نیچے آ گریں گے درخت سے۔ پھر سیدنا سلمان نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے کوشش کی۔ ہاں، حق قبول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے چھان پھٹک کر لے۔ اور پھر سیدنا سلمان فارسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہوئی، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک درخت لگانا کتنا مشکل کام ہے؟ کھجور کے درخت آج بھی لگائے جاتے ہیں ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پہ۔ فیصلہ باد کا جو انٹرچینج ہے یعنی M3، اس پر ایک وقت میں ہم نے خود کھجوریں لگتی ہوئی دیکھی، کافی دن لگ گئے تھے کھجوریں لگتے ہوئے، اور ان میں سے کافی کم چلی تھیں، یعنی جب لگ بھی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا تھا کہ آپ پہنچا دینا، لگاؤں گا میں خود۔ آپ نے کیوں کہا تھا میں خود لگاؤں گا؟ برکت کے لیے، کہ آپ نے دعا کی ہوگی اور سارے ہی کھجور کے درخت چل پڑے، اور پھر اس کے مالک کی جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن 40 اوقیہ سونا بھی باقی تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ کس طرح سے اب یہ مال پورا ہوگا، تو آپ نے سونے کا انڈا، جیسے مرغی کا انڈا ہوتا ہے، اتنا سونا تھا، اور یہ سونا جب حضرت سلمان کو ملا تو انہیں یقین نہیں تھا، ظاہر تربیت کے ابھی ابتدائی مراحل میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پورا کر دے گا۔ تو جب گئے تو 40 اوقیہ پورا ہو گیا اور سیدنا سلمان آزاد ہو گئے، اور انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ غزوات میں شریک ہوں گے، اور انہوں نے مینشن بھی اسی بات کو کیا کہ اس کے بعد پھر کوئی غزوہ مجھ سے مس نہیں ہوا۔ یہ سیدنا سلمان فارسی ہیں جنہوں نے تلاش حق کی تمنا کی، اور اللہ نے ان کی تلاش کی اتنی گہری تمنا کی وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح سیدنا سلمان فارسی نے حق کی تلاش کے لیے مختلف مراحل کو طے کیا، اسی طرح سے آج ہماری نسلوں کو بھی حق کی تلاش سکھا دینا، اور انہیں حق پر جمع دینا، اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے رکھنا، اور امت میں سے ہی اٹھانا۔ اور یا اللہ ہماری نسلوں کو توفیق دینا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ساری نشانیاں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا رکھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے، کس مقام پر، اور یہ نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے میں کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لیکن کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب کو بتائیں، اور ان کے بارے میں آنے والوں کو بھی نصیحت کریں، تاکہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے زمین پر آ جائیں تو ان پر وہ سارے لوگ ایمان لے آئیں جو آج مسلمان ہیں، ان کی نسلوں میں سے لوگ ایمان لے آئیں تاکہ حق کا ساتھ دے سکیں۔ تو آج کے دور میں لوگوں کو اسی طرح سے حق کی تلاش ہے جس طرح سے کل سیدنا سلمان فارسی کو تلاش تھی، آج سب لوگ، یہودی، عیسائی اور مسلمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے دجال کو ختم کروائے گا، اور سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ جب وہ اپنا کام کر چکیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح سے موت دے گا جس طرح سے باقی انبیاء کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق کے راستے کا مسافر رکھنا، اور ہمیشہ حق پر قائم رکھنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔